جذبہ افروز رہے نبوت کے ملنے کے بعد, تو کم از کم 23 مرتبہ تو یہ ربیع الاول آیا یا نہیں آیا؟ یہ بات, اس بات سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کی زندگی میں کبھی ربیع الاول آئی, کم از کم 23 مرتبہ آیا, 22-23 مرتبہ آیا. کیا آپ نے کبھی اپنی سالگرہ منائی؟ کیا آپ نے کبھی اپنا یوم پیدائش منایا؟ ایک سوال نمبر ایک. نمبر دو, اگر یہ اللہ کا اتنا ہی کوئی دین کا بہت بڑا حکم نہیں ہے تو حضور نے تو ایک یہودی نے اعتراض کیا صحابہ سے, ایک نامی نے اعتراض کیا کہ کیا تمہارے نبی نے تمہیں انتجا سے دکھایا؟ انہوں نے کہا ہاں, ہم انما انا مثل کمثل الوالد, میں تو تمہارے والد کی طرح ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو تمہارے والد کی طرح ہوں, وعلمکم, تمہیں ہر چیز سکھاتا ہوں, یہاں تک کہ استنجا بھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تو جس نبی نے استنجا کرنا تک سکھایا ہو اور استنجے کے لیے بیٹھنے کا طریقہ سکھایا ہو کہ دیکھو جب زمین سے قریب ہو جاؤ تو خطر بولنا, فوراً مت بولنا, اس طرح استنجا کرنا, ڈھیلے استعمال کرو تو ایسے کرنا, ہڈی استعمال مت کرنا, کسی گڑھے کے نزدیک استنجا مت کرنا, کسی سوراخ کے نزدیک اونچی جگہ پر ڈھلان پر بیٹھ کے استنجا مت کرنا, ایسی ایسی باتیں آداب سکھاتی ہے ایک استنجے کے, تو یہ اپنا یوم ولادت منانا بھول گئے. نعوذ باللہ, سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے, اگر یہ اسلام کا اتنی بڑا شعار بنا لیا گیا ہے تو اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کیوں نہیں دی امت کو؟ کوئی ایک حدیث دکھائی جا سکتی ہے کہ جس میں آپ نے یہ حکم فرمایا ہو کہ دیکھو میری امت کے لوگوں, میرے بعد پابندی سے میرا یوم ولادت منانا, خوب چراغا کرنا. وہ نبی جس نے لعنت فرمائی ہے قبر پر, چراغ ایک چراغ جلانے پر لعنت فرمائی ہے, کہ مرحوم ہے وہ جو قبر پر چراغ جلائے. کیوں؟ محدثین نے اس کی وجہ لکھی ہے, قرآن نے اس کی وجہ لکھی ہے کہ انصاف ہے. کیا فائدہ قبر پر چراغ جلانے سے؟ کیا کوئی مطالعہ کر رہا ہے وہاں؟ کوئی ایسا کام کیا جا رہا ہے جہاں روشنی کی ضرورت ہو جس میں؟ تو سب تو الگ تھا, لیکن میں قبر پہ چراغا کرنا اور چراغ جلانا, اس کو لعنت فرمائی اور زیر عمل فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. جو نبی اتنا ایسی تعلیم دیتا ہو کہ اس طرح بھی چراغ کا تیل ضائع نہ کرو, وہ اس چراغا کی اجازت دے گا جو آج کل ہو رہا ہے بجلیاں چوری کر کے؟ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ہمارے ملک میں بجلی کی بڑی سلامانی, اور اگر سلامانی ہوگی تو یہ ناقدری نہیں ہے. ہمارے دین نے تو ہمیں یہ سکھایا کہ نہر کے کنارے بھی وضو کر رہے ہو تو تب بھی اسراف نہ کرو پانی, وضو کرنی مت کرو پانی کی. تو جس نبی نے ایک چراغ جو قبر پر جلائے اس پر بھی لعنت فرمائی کہ اس نے اسراف کیا اور اسراف کرنے والے پر لعنت, تو یہ جو چراغا کر رہے ہیں یہاں سڑکوں پر اور بجلی کی چوری کر کے, بس کے چوری نہیں ڈاکا ہے, ڈاکا اس کو کہتے ہیں جو آنکھوں کے سامنے ڈالا جائے, یہ ڈاکو ہے. تو یہ جو چوری ہو رہی ہے بجلی کی یا ڈاکا ڈالا جا رہا ہے, اس پر کتنی لعنتیں ہوں گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک چراغ جلانے والے پر لعنت ہو رہی ہے؟ تو نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری اپنی نبوت کی زندگی جو 23 سال ہے اس میں ایک مرتبہ بھی یہ اپنا یوم ولادت نہیں منایا. اور اصل میں بات یہ ہے کہ کم و بیش مشہور قول کے مطابق 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے, روایت میں صرف 2,00,000 کی بھی روایت ہے. بہرحال مشہور قول یہی ہے کہ 1,24,000 کی تعداد ہے انبیاء علیہ السلام کی, اور کم و بیش صحابہ کرام کی بھی اتنی تعداد ہے. پوچھنے کی بات یہ ہے کہ شاید ہی کوئی دین ایسا ہو جو کہیں جاتا ہو جس میں کسی نبی کی ولادت کا دن نہ ہو یا اس کی وفات کا دن نہ ہو. تو ایک تو یوم ولادت منایا جائے اور ایک یوم وفات منایا جائے ہر نبی کا. بھائی اگر آپ اپنے نبی کا منا رہے ہیں تو دوسرے نبیوں نے کیا نا انصافی کی ہے, انہوں نے کیا ظلم کیا ہے؟ تو ان کے خون کا بھی بنائیے. تو ایک ان کی تحقیق کی جا سکتی ہے کہ فلاں نبی کا کیا یوم ولادت تھا, ان کا یوم وفات کیا تھا. تو یوم ولادت نکالا جائے, یوم وفات نکالا جائے, اور 124,000 صحابہ کے ساتھ بھی لنک کیا جائے. تو بس تو پھر گھر میں بیٹھے یوم ولادت اور یوم وفات ہی مناتے رہے اور حلوے کھاتے رہے, کسی کام کا نہیں رہے گا آپ کو. اس لیے اسلام میں دین میں کوئی تصور نہیں ہے کسی کے یوم وفات منانے کا, نہ ہی کسی کی یوم ولادت منانے کا. اگر کوئی تصور ادنا کا بھی ہوتا تو وہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور استنجا سکھانے والے نبی, وہ یوم ولادت ضرور سکھاتا جاتا, اس کی تعلیم دیتا جاتا. میری قبر پر عید مت منانا, مراد یہاں پر ہے میلا, میری قبر پر میلا مت لگا لینا. آج وہاں تو نہیں کر سکتے کچھ, وہاں تو ڈنڈے پڑیں گے, لہٰذا یہاں اولیاء اللہ کی قبروں پر وہ عیدیں منائی جاتی ہیں, میلے منائے, اس کو روز کا نام دے دیا جاتا ہے. یہاں تک کہ یہ تک دیکھا گیا ہے کہ وہ اصل میں تصور کہاں سے آیا, یہ آیا عیسائیت سے. یہ 12 رسول الاول منانے کا تصور عیسائیت سے آیا, کیونکہ حضور کو نہیں دیکھا چاہیے تصور نہ صحابہ. دیکھیے صحابہ کی زندگی میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا, حضرت عمر کا دور آیا, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کی, حضرت علی کرم اللہ وجہہ ان کا دور آیا, ان کا عہد آیا, کسی ایک نے اس دن کو نہیں منایا, کوئی اہتمام نہیں کیا, اور ان کو ضرورت بھی نہیں تھی اس کی. وجہ یہ ہے کہ ان کی ہر سانس ہر لمحہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تھا. وہ دیکھ کر چلتے تھے حضور کی سنت کیا ہے, حضور کا طریقہ کیا ہے. ان کا تو ہر سانس نہیں تھا, ہر سانس اسی چیز پہ گزر رہی تھی. ہاں جب یہ اس عملی زندگی میں کمی آنے لگی اور عمل کے بجائے قول نے باتوں نے جگہ لے لی, عمل کی جگہ باتوں نے لے لی, کردار کی جگہ گفتار نے لے لی, بس پھر یہ چیزیں شروع ہو گئی. امت کی 6 صدیاں تقریباً, کیونکہ 604 ہجری جب اس کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ سن 604 ہجری میں ہوئی ہے, یہ عید میلاد النبی بنانے. اور اس پر بھی میں عرض کرتا ہوں کہ یہ عید کا جو لفظ ہے یہ شریعت نے صرف 2 موقع پر استعمال کیا ہے, عید الفطر اور عید الاضحیٰ. یہ 2 عیدیں صرف 2 مواقع پر عید کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اور یہ جو عید میلاد النبی ہے, عید میلاد النبی یہ تحریف صرف دین ہے, دین کے اندر اضافہ ہے, کیونکہ دین میں صرف 2 تصور دیے تھے عید کے. تو سن 604 ہجری کے اندر 2 فاسق بادشاہوں نے, ابو سعید ابن مظفر اور نمبر 2 ابو الخطاب ابن طاہیہ, ان 2 فاسق بادشاہوں نے اس کا آغاز کیا. اس وقت کے علماء جیسے علامہ فاقیانی رحمت اللہ علیہ اور ان کے ساتھ جو علماء کرام شامل تھے, انہوں نے اس وقت بھی نقل کی, تاریخ میں یہ موجود ہے کہ یہ بات بالکل غلط ہے. جو آج تک جس کو حضور نے نہیں کیا, خلفاء راشدین نے نہیں کیا, تابعین نے نہیں کیا, تبع تابعین نے نہیں کیا, اصناف امت نے یہ دن نہیں منایا, تم کیوں منا رہے؟ دونوں بادشاہوں کو نقل کی گئی لیکن نہیں ماننا کا نام آنے. اس کا نتیجہ یہ ہے جو آج اس کی ترقیات کا شکل نظر آ رہی ہے. یہ اصل میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال کو کچھ عرصہ گزر گیا تو لوگوں نے کہا بھائی ان کا یوم ولادت منانا چاہیے. تو ابتداءً تو بڑے سادہ طریقے سے ان کا یوم ولادت منایا گیا جس کو آج کرسمس کہا جاتا ہے, وہ منایا گیا. پھر اس کے بعد اس میں جدتیں آنی شروع ہوئی, یہاں تک کہ اب معاملہ یہ ہے کہ شراب سے کے نشے میں دھت ہو کے حادثات ہوتے ہیں, نہ جانے کیا کیا خرابات ہوتی ہیں, کوئی چیزیں وجود میں آتی ہیں. تو یہ ساری کوئی محفلیں اور گندی محفلیں یہ کرسمس کا گویا اس کی ترقیات کا شکل ہے. جو ابتدا یہ سادہ سے تصور سے اس کی ابتدا ہوئی تھی کہ حضرت عیسیٰ کا یوم ولادت بنایا جائے, اور یہی تصور بعض مسلمانوں نے لیا عیسائیت سے, تو یہ 12 ربیع الاول منانا شروع کر دیا. ابو سعید المظفر اور ابو الخطاب ابن طاہیہ دونوں نے جو یہ دن منانا شروع کیا یہ 12 ربیع الاول سے شروع کیا. اس کے بعد کچھ لوگوں کو جمع کر کے کچھ تقریب ہوتی تھی, اور اس کے تقریب کے اختتام پر سے ان کی توازن کی جاتی تھی جو موجود لوگ ہوتے تھے. گویا کس طرح سے آغاز ہوا, اور آج یہ ہے کہ بیت اللہ کی شبیہ بنا کر اس کا طواف کیا جاتا ہے, اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اثر کی شبیہ بنا کر لکڑی کے اس پر یا گتے پر وہ بنا کے آج بنائی اور کل توڑی, اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیز وہ بیت اللہ کا گویا ماڈل وہ بنایا, اور روضہ اثر کا ماڈل بنایا لکڑیوں سے گتے وغیرہ سے جو بھی ہے, اور آج بنایا کل وہ اس کو برباد کر دیا. ایک تو بات یہ, اور دوسری یہ کہ اپنے ہاتھوں سے آپ نے بنائی ہوئی چیز تو اس میں کیا برکت ہے, کیا برکت ہے جو آدمی اپنے ہاتھوں سے بنا رہا ہوں. مشرکین مکہ میں بھی خود اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے اور پھر ان کی عبادت کرتے تھے, اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت اور ان کی عبادت کر رہے ہیں, ان کی مد ماری گئی تھی. یہ کیا جو جن بتوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے اب وہ ایسے مالک اور مختار ہو گئے کہ اب ہم ان کی محتاج ہیں, ان کی مدد کے محتاج ہیں. یہی تصور یہاں پر موجود ہے. تو اب یہ صورت حال ہے کہ بیت اللہ کا ماڈل بنا کر اس کا طواف کیا جاتا ہے, یہاں کراچی میں ہی ہوتا ہے, اور حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ اثر کی شبیہ بنا کر اس کے سامنے ادب سے کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں. اور اب تو اور یہ ترقی ہوئی, تو ایک کراچی میں ایک علاقہ ایسا بھی ہے جہاں عید کی نماز بھی ادا کی جا رہی ہے, آپ اندازہ لگا, اور نئے کپڑے بنوا کر نئے کپڑے پہنے جاتے ہیں, جس طرح عید پر اہتمام کیا جاتا ہے نئے کپڑوں کا عائد کیا جا رہا ہے, عید کی نماز بھی پڑھی جا رہی ہے. اور تو اور میں اور بھی عرض کرتا ہوں کہ یہ اس طرف کہتے ہیں اس طرف مدینہ شریف کا روزہ ادھر اس طرف سیدھی طرف, اگر یہاں کعبۃ اللہ کی طرف آدمی کھڑا ہو تو سیدھی طرف مدینہ شریف کا روزہ ہوتا ہے, اور یہاں دو رکعت اس طرف رک کر کے دو رکعت صلاۃ عاشقانہ پڑھنی چاہیے, اس کا بہت بڑا ثواب ہے. آپ اندازہ لگائیے, بات یہ ہے اصل میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ بزرگوں نے ہمیں عجیب مثالوں سے دین سمجھا دیا. دیکھیے اگر ریلوے کی ریلوے لائن جو ہوتی ہے جہاں پر ریل کی پٹری کو تبدیل کیا جاتا ہے, ایک ریل کو دوسری پٹری پر لایا جاتا ہے, وہاں پر دونوں پٹریوں کے درمیان بہت تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ہے, پھر یہ فاصلہ بڑھتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے, یہاں تک کہ ایک پٹری کا رخ ادھر ہو جاتا ہے ایک کا ادھر ہو جاتا ہے. یہی حال بدار کی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑنے کی یہی مثال ہے کہ شروع میں تو اس کی بنیاد بہت سادہ سی ہوتی ہے, بھائی حضور کا یوم ولادت بنانا چاہیے, بڑے سادہ سی ایک تصور پیش کیا گیا, اور پھر اس کا آہستہ 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 یہ پٹری تبدیل ہو رہی ہے. دیکھیے پٹری جو دونوں لائنیں مل رہی ہوتی ہیں جہاں پر ایک ٹرین دوسری ٹرین ایک ٹرین دوسری پٹری پر چڑھ جاتی ہے, وہ بالکل تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ہے, پھر ایک وقت وہ پٹری ادھر جا رہی ہے ایک پٹری ادھر جا رہی ہے. یہی حال ہوتا ہے اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹنے کا, جو یہ آیت میں نے شروع میں تلاوت کی, من یحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنہ, تو حضور کے حکم سے آپ کے طریقے سے ہٹتے ہیں اس کی مخالفت کرتے ہیں, ان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کوئی فتنہ کوئی گمراہی میں کسی گمراہی میں مبتلا نہ ہو جائے, اور یوسی محمد عذاب الیم یا کسی دردناک عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے. یہی اس فتنے کی علامات نظر آ رہی ہیں جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں, حق پر چلنے والے تو بہت کم ہمیشہ کم رہے ہیں. وہ قلیل من عبادی الشکور قلیل ما یشکرون, اللہ تعالیٰ خود پر مانتے ہیں حق پر چلنے والے تو قلیل رہیں گے تھوڑے رہیں گے, ناحق پہ چلنے والے بہت مل جائیں گے. تو یہ اس کا آغاز اس طرح دو باطل بادشاہوں نے اس کا آغاز کیا, اور آج یہ امت کی چھ صدیاں آ رہی ہوئی. تو یا تو یہ صحابہ جن میں چاروں خلفاء راشدین بھی شامل ہیں اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں, کہ نعوذ باللہ جس دین کو انہوں نے نہیں سمجھا, جس طرف ان کی نگاہ نہیں گئی, آج ہماری نگاہ جا رہی ہے اس طرف کہ یوم ولادت منانا چاہیے. اگر یہ اتنا ہی ضروری تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیوں نہ منایا, اور چلیے آپ کے صحابہ نے کیوں نہ منایا, صحابہ کے بعد تابعین نے اس کی ضرورت کیوں محسوس نہیں کی, اور تابعین کے بعد تبع تابعین نے اس کی اہمیت کو کیوں نہیں جانا. جس کی اہمیت کو سمجھا تو آج کل کے لوگوں نے سمجھا. اور یہ بات یہ ہے کہ عجیب اتفاق ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت یہ بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی. اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. نمبر دو, دوسری بات میں بھی کوئی اختلاف نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی آپ دنیا سے تشریف لے گئے, جو سب سے بڑا حادثہ ہے, سب سے بڑا حادثہ ایک امت کو, حادثات تو پیش آتے رہیں گے لیکن سب سے بڑا حادثہ, سب سے بڑا غم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے تشریف لے جانا ہے. اتنا بڑا غم نہ امت کو کبھی آیا ہے نہ آئندہ کبھی آئے گا. یہ حادثہ بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہوا, ربیع الاول کے مہینے میں ہوا. البتہ اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں کہ آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو, اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں. پیدائش کے بارے میں مختلف اقوال ہیں, 8 سے لے کر اور 12 تک کے اقوال ہیں. میں اس کو تو میں بعد میں بیان کروں گا, پہلے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ بھائی اگر آپ خوشی منا رہے ہیں تو کم از کم یہ سوچیے کہ وفات بھی تو اسی مہینے میں ہوئی ہے. کم از کم یہی سوچ کے رک جائیے کہ وفات بھی تو آپ کی اسی مہینے میں ہوئی ہے, اور وفات کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں کہ 12 ربیع الاول کو ہوئی. پیدائش کے بارے میں اختلافات ہیں. اور حضرت عمر نے تو عجیب بات بیان فرمائی, جب اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا جا رہا تھا, اس کے لیے صلاح و مشورے ہو رہے تھے, تو کسی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کرنا چاہیے. جب ولادت کے بارے میں تحقیق شروع ہوئی تو ولادت کے بارے میں کوئی تاریخ تعین کے ساتھ معلوم نہ ہو سکی. حضرت عمر کا دور ہے, صحابہ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان سے یہ بات نکلی کہ لگتا ایسا ہے کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم ولادت کو, جو تعلیم کے ساتھ موجود تھا, اس کو منانا شروع کر دیا اور جو گمراہ ہوئے, تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ولادت کے دن کو ہم سے پوشیدہ کر دیا تاکہ ہم کہیں گمراہی میں مبتلا نہ ہو جائیں. لہذا حضرت عمر نے فرمایا کہ ولادت کا دن ہی چونکہ پوشیدہ ہے, تاریخ تعین کے ساتھ معلوم نہیں کون سی تاریخ ہے, لہذا اس دن سے ہم اپنی ہجری کے کیلنڈر کا, اسلامی کیلنڈر کا آغاز نہیں کر سکتے. پھر آپ نے مشورے میں یہ طے ہوا کہ ہجرت سے آغاز کیا جائے, لہذا آپ ہجری کہا جاتا ہے, اسلامی کیلنڈر کو ہجری کہا جاتا ہے, یعنی ہجرت سے اس کا آغاز ہوا ہے. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی, اسی ہجرت کو بنیاد بنا کر اس کی بنیاد رکھی گئی ہے اسلامی کیلنڈر. اور محمود پاشا فلکی نے تو بڑی عجیب تحقیق لکھی ہے, یہ باقاعدہ اور الفلکی اس کے نام کے ساتھ لگا ہوا ہے, یہ بہت بڑا فلکیات کا بہت بڑا ماہر تھا. اس نے یہ کہا کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک کا 63واں سال, جو آپ کی عمر کا آخری سال تھا, اس میں سورج کو گرہن لگا تھا سن 10 ہجری, اور آپ کی عمر مبارک 63 سال کی تھی. اور اسی دن جس دن یہ گرہن ہوا ہے, سورج گرہن ہوا ہے, حضرت ابراہیم کا, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے صاحبزادے تھے, ان کا انتقال ہوا ہے. اس پر بخاری میں روایت ہے, فرمایا ہرگز مت سمجھنا کہ یہ میرے بیٹے کی وفات پر سورج گرہن ہوا ہے, بلکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, اور جب تم اس نشانی کو دیکھو تو نماز میں مشغول ہو جاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن پر اتنی طویل نماز پڑھی ہے, اتنی طویل نماز آپ نے کبھی نہیں پڑھی جماعت کے ساتھ. لہذا وہ گرہن لگا ہے سن 10 ہجری میں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال کی تھی. قوانین حیرت سے, فلکیات کے قوانین سے یہ معلوم ہوا کہ یہ گرہن جو لگا ہے 7 جنوری 632 عیسوی میں لگا ہے, اور صبح 8:03 کا وقت تھا. سن 10 ہجری کا جو گرہن لگا ہے وہ 7 جنوری 632 عیسوی اور 8:30 صبح کا وقت تھا جب یہ سورج گرہن ہو گیا, مدینہ منورہ میں اندھیرا کھا گیا. اگر اس حساب سے قمری اعتبار سے 63 پیچھے آئے تو جو عیسوی کا سن حاصل ہوتا ہے وہ 571 عیسوی ہے. 571 عیسوی میں 12 ربیع الاول کی پہلی تاریخ جو پڑتی ہے وہ 12 اپریل کی پڑتی ہے. 571 عیسوی میں ربیع الاول کی پہلی تاریخ وہ 12 اپریل کی ہے. اب میں 3 باتیں بیان کرتا ہوں. نمبر 1, اس بات میں کوئی اعتراض نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہوئی ہے اس میں جو اقوال ہیں وہ 8 سے لے کر 12 تک ہیں. 8 بھی ہے, 9 بھی ہے, 10 بھی, 11 بھی, 12 بھی, یہ 5 اقوال ہیں. نمبر 2, اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں کہ پیر کا دن تھا اور ربیع الاول کا مہینہ تھا. ربیع الاول کا مہینہ ہونا, پیر کا دن ہونا, ان دونوں میں کوئی اختلاف نہیں. البتہ تاریخوں میں 8 سے 12 تک کا اختلاف ہے. اب 12 اپریل سن 571 عیسوی میں جو پہلی ربیع الاول پڑی ہے, یہ پہلی ربیع الاول تھی 12 اپریل میں, تو اس حساب سے اگر یہ 3 کا دن ہو اور 8 سے لے کر 12 تک کی تاریخوں میں 3 کا دن صرف 9 ربیع الاول کو آتا ہے, حیرت کے اعتبار سے, قوانین کے اعتبار سے, لہذا کسی طور پر یہ 12 ربیع الاول کا دن صحیح نہیں ہے ولادت کا. نہ جانے یہ اس وقت سے چلا آ رہا ہے اور یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے امت کو, امت کے اچھے خاصے طبقے کو یہ غلط فہمی لگی ہے, مت ماری گئی ہے لوگوں کی. البتہ اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ 12 ربیع الاول کو وفات ہوئی ہے, لہذا اگر کوئی کہے کہ یہ جو خوشیاں منائی جا رہی ہیں یہ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی منائی جا رہی ہے تو شاید وہ کہنے میں مبالغہ نہیں کر رہا. لہذا جس نبی نے ایک چراغ جلانے پر خبر پر ایک چراغ صرف ایک چراغ جلانے پر لعنت فرمائی ہو, وہ یہ چراغات کو کیسے پسند کرے گا؟ ذرا ایک لمحے کو تصور کیجیے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود ہوتے, یہاں موجود ہوتے دنیا میں, اور یہ سب چیزیں دیکھتے, کیا دیکھتے کہ جلوس نکالا جا رہا ہے, ایمبولینس میں ایک مریض طرف رہا ہے اور اس کی جان نکل گئی, زبردست قسم کی نعت شریف چل رہی ہے, بڑے بڑے اسپیکر لگائے گئے, محلے میں ایک مریض طرف رہا ہے, وہ آرام نہیں کر پا رہا, اور یہ نعت شریف چل رہی ہے, افواہیاں چل رہی ہیں, نعرے چل رہے ہیں, بچے چھوٹے چھوٹے وہ سو نہیں پا رہے, وہ اپنے ماں باپ کو تنگ کر رہے ہیں, رو رہے ہیں, یہ اور حضور یہ منظر دیکھ رہے ہیں. اگر آپ یہ منظر دیکھ رہے ہوتے, یہ نہ فرض ہے, نہ واجب ہے, نہ مستحب ہے, کچھ بھی نہیں, اور مسلمان کو تکلیف سے بچانا یہ فرض ہے, مسلمان کو تکلیف سے بچانا فرض ہے. ایک کام جو نہ فرض, نہ واجب, نہ مستحب, کچھ بھی نہیں, اس کے لیے ہم فرض کا نقصان کر رہے ہیں, یہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. بڑے بڑے اسپیکر لگاؤ مسجدوں میں, بڑے بڑے اسپیکر مسجدوں کو سجایا جا رہا ہے, نہ تو سب نے پورن مساجد کہاں رکھ رہا یہود ہوا نہ سارا, ضرور بھی ضرور ہے میری امت کے لوگوں, تم پر بھی ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ تم بھی اپنی مسجدوں کو سجاؤ گے. سجانا سے مراد یہ نہیں کہ ہم قالین بھی نہ بچھائیں یا کچھ مٹی کا فرض ہو, یہ مراد نہیں ہے. مراد یہ کہ جس طرح یہ لائٹیں لگائی جاتی ہیں, اضافی لائٹیں لگائی جاتی ہیں, چراغ کیا جاتا ہے, چراغ جلائے جا رہے ہیں, ڈیکوریشن سے لائٹیں منوا کر اس کی لڑیاں اس کی لگائی جا رہی ہیں. فرمایا تھا تو رب رپورٹر مساجد, تم بھی ایسے ہی کرو گے جیسے یہود اور نصارا نے اپنی عبادت گاہوں کو سجایا تھا خاص مواقع پر, وہ نصرانی عیسائی بھی تو چرچوں کو سجاتے ہیں کرسمس کے موقع پہ, تم بھی ایسے ہی کرو گے, تم مسجدوں کو سجاؤ گے. ہائے یہ پیش گوئی آج پوری ہو رہی ہے, آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا دیکھ کر فرمایا کہ میری امت کے لوگ ضرور بھی ضرور یہ کریں گے. آج قیامت کی وہ علامتیں جن کو حضور نے بیان فرمایا ہر بہت زندہ ہو رہی ہیں, بس اس بات کی فکر کیجیے کہ ہم قیامت کی نشانی نہ بنے. ہمارے اندر تو کوئی قیامت کی علامت نہیں پائی جا رہی, اس پر غور کیجیے. لہذا یہ دن نہ صحابہ نے بنایا نہ خود حضور نے, سب سے بڑی بات تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال سامنے, نہ حضور نے یہ دن منایا ہے اپنی سالگرہ کا, اپنی پیدائش کا, نہ امت کو اس کی تعلیم فرمائی, ایک گھڑی ہوئی حدیث نہیں دکھائی جاتی تھی کہ جس میں آپ نے امت کو ترغیب دی ہو کہ میرا یہ تو یوم پیدائش منانا بہت ثواب ہوگا, بڑے ثواب کا کام ہے, بڑے اجر کا کام ہے, اور یہ جلوس نکالے جا رہے ہیں. کوئی آدمی ضروریات زندگی اگر اس کو ضرورت ہے وہ محروم ہے, اس کے مریض اسپتال جانے سے محروم ہے, وہ تڑپ رہا ہے ایمبولینس میں, اس کو کوئی اس کو راستہ نہیں مل رہا. ایک آدمی وہ مریض ہے گھر میں تڑپ رہا ہے اور یہ ادھر سے نعت شریف چلا رہا ہے. بھائی اگر نعت پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے مگر آپ اپنی مسجد میں پڑھیے, مسجد سے باہر آواز نہ جائے, گھر میں پڑھیے گھر سے باہر, اس طرح گھر سے باہر آواز نہ جائے. اور ایک جو ریت اور چلی ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ چلے گی تھوڑے دن بعد آپ دیکھیں گے اس کو کہ عورتیں فیشن شو ہو رہا ہے, وہ عورتیں بڑی بڑ ٹائم کے آ رہی ہیں, میلاد کی مجلس ہو رہی ہے اور وہ ایک دوسرے کے کپڑے دیکھ رہی ہیں کہ کہاں سے خریدا, یہ کہاں سے خریدا, یہ زیور کہاں سے بنوایا, وہ یہ گویا فیشن شو ہے. اور ایک عورت وہ بلند آواز سے اسپیکر کھلا ہوا ہے باہر آواز جا رہی ہے, غیر مذہبی اس کی آواز کو سن رہے ہیں. جس قرآن میں یہ کہا گیا فلا تفضحن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض, اے عورتوں اپنی آواز کو اس طرح نہ بنانا کہ لوگ کسی کی کوئی سن کر فتنے میں مبتلا ہو جائے. اور یہاں پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, نہ محرم اس کی آواز کو سن رہے ہیں, عورت کی دین کے نام پہ بددینی پھیلائی جا رہی ہے, کسی کو ہوش نہیں. ہو سکتا ہے یہاں بھی ایسے لوگ ہوں جن کے گھروں میں میلاد کی محفل, لیکن ان کی ہمت نہیں ہے کہ عورتوں کو منع کرے. ہاں البتہ کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا تو اس پر تو ڈانٹتے ہیں, کپڑے میں استری وقت پر نہیں ملی اس پر تو ڈانٹ ڈپٹ ہے, تم نے میری ماں کی خدمت نہیں کی اس پر ڈانٹ ڈپٹ ہے. اور یہ جو دین پر نہ چلنے سے عورت کا دین مرد کے ذمہ ہے, اس سے پوچھو گی تم نے کتنا سکھایا اس کو, اور اس کے ماں باپ کا حق اتنا نہیں رہا جتنا شوہر کا حق ہوتا ہے. یہ ساری آپ یہ لوگوں کو معلوم بھی ہے ہماری بیگم وہاں جا رہی ہے بیگم صاحبہ, مگر روکنے کی ہمت نہیں ہے. بیگم صاحبہ نے کہا اس نے پیسے تو ہمیں ملاپ کرانے ہیں, پیسے بھی دیتے اور محلے والوں کو تنگ کر رہے ہیں. وہ اسپیکر کھول کے ٹینٹ لگایا جاتا ہے, ٹریفک میں خلل واقع ہوتا ہے, لوگوں کی گزر میں خلل واقع ہوتا ہے, پھر لوگوں کے آرام میں خلل واقع ہوتا ہے. ارے جو نبی اتنا خیال رکھتا ہو, حضرت عائشہ فرماتی ہے میں سو رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم, میں جاگ رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر کے میں سو رہی ہوں. لہٰذا آپ ہلکے سے آپ اٹھے بستر سے کہ آواز پیدا نہ ہو, آواز پیدا کیے بغیر آپ نے اپنے جوتے پہنے, ہلکے وہ مشاہد البا بھی ہوئی تھا, ہلکے سے چلتے ہوئے دروازے تک گئے, ہلکے سے فتح حلبا پر ہوئی تھا, ہلکے سے دروازہ کھولا اور ہلکے سے دروازے کو بند کر دیا کہ عائشہ کی نیند میں خلل واقع نہ ہو. یہ تو آقا کا حال ہے اور غلاموں کا کیا, جو اپنے آپ کو غلام کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں, وہ یہ ان کا یہ حال ہے کہ پورا محلہ کر رہا ہے. وہ کہتا ہے میں کیسے کہوں کہ میں کہوں گا تو کہیں گے تو تو وہاں بھی ہے اور تو گناہ ہے, تو گناہ تو گستاخ رسول ہے, تو یہ کہتا ہے نا شریف چل رہی ہے اس کو رکوا کر دوں. کسی کی ہمت بھی نہیں یہ کہنے کی, کوئی ہمت نہیں کر دوں گے اس کو کہا جائے گا یہ گستاخ رسول ہے. گستاخ رسول یہ نہیں ہے, گستاخ رسول یہی لوگ ہیں جو اس طرح تنگ کر رہے ہیں لوگوں کو, مسلمانوں کو. حضور کی یہ تعلیم ہے کہ اپنی بیوی کے آرام کا خیال رکھنا, یہ ایک مسلمان کا خیال حضور رکھ رہے ہیں, یہ تعلیم دے رہے ہیں. اور یہ عاشقان رسول کی یہ تعلیم ہے, یہ ان کا یہ رویش ہے. دوستوں دین پر چلنے والے آج بھی پہلے بھی کم تھے آج بھی کم ہیں, لہذا صحیح دین پر چلیے, صحیح دین کو سیکھیے, صحیح دین پر عمل کیجیے. اپنے عورتوں کو روکیے ایسی تقاریب میں جانے سے, اپنے بچوں کو جلسے جلوس میں جلسے جلوس میں جانے سے روکیے, منع کیجیے ورنہ آپ سے پوچھو گی. من دشک پڑا بے قومی پڑو امین ہوں, جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ اسی میں سے, اس کا شمار اسی میں ہوگا, قیامت کے دن انہیں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. ومن دشک پڑا پڑا قومی پڑو امین ہوں, کوئی کہہ دی میں تو خالی جلوس ایسی دیکھنے گیا تھا کیسا چلانا ہو رہا ہے, تو بھائی من دشک پڑا سواد قومی پڑو امین ہوں, جو اس جلوس کے تعداد کا اندازہ لگائے گا وہ آپ کو بھی شمار کرے گا, یہ بھی تو شامل ہے. آپ تو کہہ رہے ہیں میں دیکھنے گیا تھا. فرمایا جس نے کسی قوم کی زینت کو بڑھایا اس میں شرکت کر کے کسی بھی طرح سے, وہ بھی انہیں میں سے جو گیا خود اس کی زینت کو تو بڑھا دیا آپ نے, ان جلوس میں جو شریک ہیں ان کی تعداد میں آپ کے جانے سے ایک ایک فرد کا اور اضافہ ہو گیا, چاہے آپ کسی نیت سے گئے. ہر چیز کی حدیث موجود ہے, روایات موجود ہیں, رہنمائی موجود ہے. حضرت عثمان ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی ہیں, اور عثمان نام کے کئی صحابی ہیں. حضرت عثمان ابن عفان تو خلفائے راشدین میں سے ہیں, عثمان ابن مرعون وہ صحابی ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی چابی مرحمت فرمائی تھی. یہ عثمان ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اور عثمان نام کے صحابی ہیں, ان کو بلایا گیا ختنے کی تقریب میں, بلایا گیا ختنے, صحابی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے, ان کو دعوت دی کسی نے کہ ہمارے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے, اس کے ختنے کی تقریب ہے, آپ تشریف لے آئیے. تو حضرت عثمان ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے انکار فرما دیا, فرمایا میں نہیں جاؤں گا. پوچھنے والے نے, اس نے دعوت دینے والے نے پوچھا کہ حضرت کچھ وجہ بیان فرما دیا. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ختنے تو ہوتے تھے لیکن ختنوں کی دعوت نہیں دی جاتی تھی اس طرح جیسے تم دے رہے ہو, اور نہ ہم کہیں جاتے تھے ختنوں میں, نہ حضور کہیں جاتے تھے, نہ ہم جاتے تھے, نہ اس طرح دعوت دی جاتی تھی. لہذا جو کام ہم نے حضور کے دور میں نہیں دیکھا وہ ہم کیسے کریں؟ انکار فرما دیا. اور سنیے, فقہا نے لکھا ہے کہ عیدگاہ میں نفل نماز پڑھنا عید کی نماز سے پہلے ناجائز ہے. نفل نماز, البتہ کسی کی فجر کی نماز رہ گئی وہ تو پڑھ سکتا ہے, اس کو تو پڑھنی چاہیے کیونکہ اس کی عید کی نماز نہیں ہوگی. نفل نماز پڑھنا عید کی نماز سے پہلے ناجائز ہے, مقبول پہلے کی حرام سے قریب ہے. یہ کیوں لکھا ہے؟ صرف ایک روایت بھی موجود نہیں اس بات کی کہ حضور نے منع فرمایا ہو کہ عید گاہ میں عید کی نماز سے پہلے نفل نماز مت پڑھنا, ایسی کوئی روایت موجود نہیں. لیکن فقہا نے اس کو مقبول تحریمی کہا. کیوں کہا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک روایت بھی ایسی بھی موجود نہیں کہ حضور نے عید کی نماز میں, عید گاہ میں عید کی نماز سے پہلے نفل نماز پڑھی ہو, یہ بھی موجود نہیں. لہذا اسی بنیاد پر فقہا نے لکھا کہ ناجائز. لہذا جو کام حضور کے دور میں نہیں ہوا اور آج ہو رہا ہے اور بنیاد ہو جائے گی اور اس کو دین سمجھ کے کیا جا رہا, یہ بھی نیب لگانی ضروری ہے. ورنہ کوئی کہہ دے یہ جہاز بھی تو نہیں تھے اس وقت, یہ حضور کے دور میں نہیں تھے تو یہ تو پھر تو گدھے خچروں میں واپس آ جاؤ, اونٹ اونٹ چلاؤ, یہ بات نہیں ہے. جو کام حضور نے نہیں کیا, صحابہ نے نہیں کیا, تابعین نے نہیں کیا, تبع تابعین نے نہیں کیا, اصحاب امت نے نہیں کیا, اس کو دین کا جز سمجھ کر کیا جا رہا ہوں. جو نہ کرے اس کو گستاخ سمجھا جائے, برا سمجھا جائے, یہی تو چیز بدعت کہلاتی ہے. اللہ کل محدثۃ بدعۃ, ہر نئی ایجاد ہونے والی چیز بدعت ہے. وکل بدعۃ ضلالہ, اور ہر بدعت گمراہی ہے. وکل ضلالۃ فی النار, اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے. یاد رکھیے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, سبحان الله وبحمده, سبحان الله العظيم, جل الله عنا سيدنا محمد وعلى اله. اے اللہ ہم سب کی اور پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کو اور پوری امت کو ہدایت کاملہ نصیب فرما دیجیے. اے اللہ کفار کو, اہل کفر کو بھی اہل ایمان بنا دیجیے. اے اللہ جو اہل ایمان ہے ان کو اہل تقویٰ بنا دیجیے. اے اللہ جو اہل ایمان ہے ان کو اہل تقویٰ بنا دیجیے. اے اللہ جو حضور کی سنت سے دور ہے ان کو سنت کی اتباع نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ایک ایک سنت پر ہر مٹنا نصیب فرما دیجیے. اے اللہ بدعات سے ہماری حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ بدعات سے ہماری حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ بدین سے ہماری حفاظت فرما دیجیے. گمراہی سے ہماری حفاظت فرما دیجیے. اپنی محبت اور اپنے نبی سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت پکی شکتی نصیب فرما دیجیے. کامل اتباع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نصیب فرما دیجیے. مسلمان جہاں جہاں پریشان ہیں, اے اللہ ان کو, اے اللہ ان کی غیر سے مدد فرما دیجیے. جو بیمار ہیں ان کو نیک اعمال کے لیے شفا کاملہ نصیب فرما دیجیے. جو رشتوں کی تلاش میں ہیں, اے اللہ ان کو نیک اور صالح رشتے نصیب فرما دیجیے. جو بے روزگار ہیں ان کی توقعات سے بڑھ کر جائز اور کشادہ روزگار نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ہماری حالت سے رحم فرما دیجیے. اے اللہ آپ کا نام بہت بڑا نام ہے, آپ کا نام بہت بڑا نام ہے. جتنا بڑا جتنا عظیم آپ کا نام ہے اتنا ہی بڑا ہم سب پر اور پوری امت پر فضل و کرم فرما دیجیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ہوں۔